الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات عزیزان محترم کتاب و فطرت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. اگر پچھلی تقریریں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوں تو گفتگو یہ تھی کہ انسان کی تخلیق کی اور اسے ساری مخلوقات پر افضل قرار دیا عقل دے کر. عقل دی اور چونکہ عقلوں میں تصادم ہے, عقلوں میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف رفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ آئے, اس لیے عقلوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا. دیکھیے اختلاف جو ہوتا ہے وہ انسان گھٹنے سے نہیں کرتا. عجیب بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں, سینے سے اختلاف نہیں کرتا, اختلاف کرتا ہے عقل سے. سارا جھگڑا عقل کا ہے. تو اب ہدایت بھی گھٹنے کی نہیں ہوگی, ہدایت پلڑی کی نہیں ہوگی, ہدایت ہوگی عقلوں کی. عقلوں کی ہدایت ہوگی نا. اچھا بھائی آرام سے سننا بھائی, یہ مسلسل فکر ہے اور اسے کئی گھنٹوں پر محیط ہو جانا ہے, تو بڑے آرام سے سنتے رہنا. اچھا بھائی تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ ہدایت ہوگی عقلوں کی. گھٹنوں کی ہدایت نہیں ہے, کانوں کی ہدایت نہیں ہے, آنکھوں کی ہدایت نہیں ہے, عقل کی ہدایت ہے. یعنی کان اور آنکھ ہدایت کا وسیلہ ہے, ہدایت کو قبول کرنے کا وسیلہ ہے. ان کے ذریعے تم سنتے ہو اور ان کے ذریعے تم دیکھتے ہو. ورنہ حقیقت میں اچھا بھائی کیا خیال ہے, تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں؟ ایک سوال ہے درمیان میں آ گیا. ایک سوال اگر میں پوچھوں ان بچوں سے جو سامنے بیٹھے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, تم سن رہے ہو اپنے کانوں سے سن رہے ہو, تو یہی تو ہے نا. قسم کھا کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ کان سنتا ہے. سنتی عقل ہے آنکھ کان کے ذریعے اور دیکھتی عقل ہے آنکھ کے ذریعے. یعنی یہ بات کچھ واضح ہوئی ہے میرے سننے والوں پر. یعنی کنٹرولنگ پاور عقل کے پاس ہے. کان آلہ ہے, سنتا نہیں ہے. آواز اس کے ذریعے عقل تک پہنچتی ہے, عقل اسے سنتی ہے. آنکھ آلہ ہے, ذریعہ ہے دیکھنے کا, ٹھیک ہے نا. آنکھ دیکھتی نہیں ہے, آنکھ پہنچاتی ہے عقل تک تصویر کو اور عقل اسے دیکھ لیتی ہے. تو دیکھ سننا کام ہے عقل کا، سونگنا کام ہے عقل کا. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ تمہاری چھوٹی سی زندگی، اس چھوٹی سی زندگی میں تم ایک لمحہ بھی بغیر وسیلے کے نہ گزار سکو. اچھا بھائی، اب ایک جملہ تو آپ کا ریکارڈ بھی سنتے جاؤ، اور وہ آپ کا ریکارڈ جملہ یہ ہے کہ میں اس سے قبل ایک مجلس سے خطاب کرتا ہوں، اور جب میں بھاگ کے یہاں تک آتا ہوں تو میرا پسینہ بھی اس مجلس کا خشک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا، تو مجھے بھی کچھ مہلت تو چاہیے، تو آج میں 11:05 کے اوپر آ گیا، کل 11:15 سے خطاب کروں گا. یعنی یہ بات ذہن کے اندر محفوظ رہے کہ اب میرا ٹھیک وقت جو ہے وہ 11:15 ہوگا. پوری کوشش کروں گا کہ تیزی کے ساتھ تمہاری خدمت میں حاضری دے دوں. اچھا بھائی، تو اب یہ ہے، آنکھ کیا ہے بھائی؟ وسیلہ ہے عقل کا. اچھا بھائی، کان کیا ہے؟ وسیلہ ہے عقل کا. تو تمہاری عقل، تمہارا جسم، پورا جسم ایک لمحے کے لیے بھی وسیلے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ پوری کائنات وسیلے کے بغیر کیسے زندہ ہوگا؟ بات تو واضح ہے نا؟ اچھا بھائی، اب ایک بات سنو، میں نے کبھی مزاحن یہ جملہ کہا تھا، اسے حقیقت نہ سمجھتا. مجھے کئی مرتبہ رویت احلال کمیٹی میں بلایا گیا، تو میں نے واضح کر لی، ٹھیک، یعنی بہت دنوں سے، کہ اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھیں، لیکن رویت احلال کمیٹی میں بزرگوں سے واقف ہوں، آج چلے 20 سال سے واقف ہوں، کہ انہیں ممبر بنایا جاتا ہے جو چودھری کبھی نہیں دیکھ پاتے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ بھائی اس جملے کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ تک تمہیں لے جانا چاہوں گا. بھائی دیکھو، آنکھ صحیح ہونی چاہیے، جب تو صحیح پکچر بھیجے گی دماغ کو، عقل کو. اگر آنکھ میں عیب ہو جائے تو صحیح تصویر نہیں جائے گی عقل تک، اور اگر کان صحیح نہ ہو تو صحیح بات دماغ تک اور عقل تک نہیں پہنچے گی. تو تمہارے لیے وسیلوں کا بے عیب ہونا ضروری ہے. کیا کائنات کے لیے گناہگار وسیلے بھیجے جائیں؟ بات تو بہت ہے نا. اچھا بھائی، تو تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہاری ناک، جو کچھ بھی ہے وہ وسیلہ ہے، ٹھیک. تو اب اور ریسیونگ پاور عقل کے پاس ہے، عقل اسے قبول کرتی ہے. تو عقل ہے بنیاد، اور ہدایت ہوگی عقل کی. ابھی میں نے کہا تاکہ بچے بھی سمجھ لیں کہ میاں گھٹنے کی یا انگلی کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو عقل کی ہے، لیکن سارا جھگڑا عقل کا ہے. جب عقل کا جھگڑا ہے تو عقل کی ہدایت ہوگی، اور جب عقل کی ہدایت ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہدایت کرنے والا اس کے پاس عقل نہیں ہوگی؟ ایک سوال، ایک سوال ہے، اور بڑا کامن سینس کا سوال ہے کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آئے گا کیا اس کے پاس عقل نہیں ہوگی؟ بھائی عقل ہوگی نا، اس لیے کہ وہ عقلوں کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے، اور سب سے بہتر عقل ہوگی، چھوٹی عقل نہیں ہوگی، سب سے بہتر عقل ہوگی. اس لیے کہ ساری دنیا کی ساری عقلوں پر حاوی بنا کے بھیجا گیا، تو جب ساری عقلوں کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ اپنے زمانے کا عقل مند ترین ہوگا، عقل مند ترین ہوگا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، نوح اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، اور میرا نبی ہر زمانے کا. میرا نبی ہر زمانے کا عقل مند ترین انسان. بھائی اگر چیلنج کر سکتے ہو تو کر دو، میں قبول کر لوں گا، اور نہیں تو مان لو کہ محمد رسول اللہ ہر زمانے
عقل مند تر انسان تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اتنا عقل مند ہو ہلکے سے بخار کے جھٹکے میں ہذیان کیسے ہو گیا. میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا, اس لیے کہ سلسلہ فکر اب شروع ہو رہا ہے, عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے. اور اب قرآن مجید نے انبیاء مرسلین کے بھیجے جانے پر گفتگو فرمائی, غرض بعثت پہ گفتگو کی. سورہ بقر میں آواز دی, کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. آرام سے سننا, اس لیے کہ اب آیات قرآن کی تلاوت کروں گا. اور غرض بے سب کیا ہے, ہم کیا بھیجے کیوں, کیا کام تھا ان کا, مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھوں گا اور یہ میسج قرآن مجید کا آج تم تک پہنچا ہوگا. کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. انسان ایک امت کی صورت میں تھے, اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے اور انہیں دو کام سپرد کیے, مبشرین جنت کی خوشخبری دو, منذرین جہنم سے ڈراؤ. تو انبیاء کے دو کام, بشارت اور نذارت. یہ ہے سورہ بقرہ. سورہ نحل میں آواز دی, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا, ہر علاقے میں اپنی طرف سے رسول بھیجے. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر قوم میں اپنی طرف سے رسول بھیجے اور دو پیغام دے کے بھیجے, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نفس کی خواہشوں سے پرہیز کرو. بشارت, نظارت, اللہ کی عبادت, خواہش نفس سے پرہیز. دیکھتے جا رہے ہو کہ قرآن مجید تمہیں بتلا رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کیوں بھیجے, دور تک جانا ہے. اور آرام آرام سے سنتے چلو. سورہ حدید میں آواز دی کہ انبیاء کیوں بھیجے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے, انہیں معجزہ دیا, انہیں کتاب دی, انہیں میزان دی. کبھی میزان پہ بھی بات کریں گے, میزان کے معنی ترازو کے. ہم نے انبیاء بھیجے, انبیاء کو معجزہ دیا, کتاب دی اور میزان دی. ليقوم الناس بالقسط, تاکہ وہ انسانوں کو عدل پر گامزن کر دیں, عدل پر چلائیں اور انسانوں کو عدل پر قائم بنا دیں. یہ بعثت انبیاء کے مقاصد ہیں اور ان مقاصد میں سارے شریک ہیں جتنے بھی نبی گزرے ہیں. یہ سارے انبیاء کے مقاصد اور اب میرے نبی کے مقاصد. آواز بھی هو الذی باث فی الامیین, فقط دو آیتیں سنتے جاؤ. هو الذی باث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے امیین میں ایک رسول بھیجا, کام ہے آیات کی تلاوت کریں. اب دیکھو رسول کا مقصد ہے بعثت, محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, وہ آیات کی تلاوت کریں, یزکیہم ان کے نفسوں کو پاک بنائے, یعلمہم الکتاب انہیں کتاب کی تعلیم دے, والحکمہ انہیں حکمت کی تعلیم دے. آرام سے سن لیا تم نے, کیوں بھیجا بھائی رسول کو, وہ آیات کی تلاوت کرے. رسول آیات کی تلاوت کرے, تم آیات کی تلاوت سنو, وہ تمہارے نفسوں کو پاک بنائے, تم اپنے نفسوں کو پاک بنواؤ, وہ تزکیہ کرے, تم تزکیہ کرواؤ, وہ کتاب کی تعلیم دے, تم کتاب کی تعلیم لو, وہ حکمت کی تعلیم دے, تم حکمت کی تعلیم لو. بھائی یہی تو ہے نا. تو اب وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے, اب ایک نعرے صلوات فرمائے. ان شاء الله دعا کو
اچھا بھائی کیا کہہ رہا تھا یہ بتاؤ. بہت سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے, یعنی واقعا جہاں میں نے روکی کی بات وہیں میرے اس نوجوان نے بات کا اظہار کیا جہاں روکی تھی. ٹھیک, تو هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات کی تلاوت محمد کا کام, آیات کی تلاوت سننا تمہارا کام, تزکیہ کرنا نبی کا کام, تزکیہ کروانا تمہارا کام. بھائی یہی تو ہے نا, کتاب کی تعلیم دینا اس کا کام, کتاب کی تعلیم لینا تمہارا کام, حکمت کی تعلیم دینا اس کا کام, حکمت کی تعلیم دینا تمہارا کام. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ توجہ رکھنا, وہ تلاوت کرنے والا تم تلاوت سننے والے, وہ تزکیہ کرنے والا تم تزکیہ کروانے والے, وہ تعلیم کتاب دینے والا تم تعلیم کتاب دینے والے, وہ تعلیم حکمت دینے والا تم تعلیم حکمت دینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم مجھ جیسے. یہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا. اچھا بھائی اب وہ آیتیں یاد رکھنا, وہ آیتیں تمہارے ذہن میں اگر محفوظ ہو جائیں تو پھر میں مقام بعثت محمد سے بات کروں گا. ابھی پھر دوسری آیت کی طرف آ رہا ہوں, لیکن میں تلخیص کر رہا ہوں تاکہ بات ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, سورہ بقرہ. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, سورہ نحل. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, سوره حديد. اور اب مقام بعثت محمد, هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم, سوره جمعه. اور اب سوره اعراف میں آواز دی, الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئك هم المفلحون. توجہ رکھنا, الذين يتبعون الرسول النبي الامي, پیروی کرو. اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں میں, اگر میں لفظی ترجمہ کرتا تو معنی اور ہوتے, یعنی لفظ کا ترجمہ اور ہوتا. اپنی زبان میں کر رہا ہوں, پیروی کرو اس رسول کی, اس نبی کی, اس امی کی. سن لیا تم نے, یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے. کیا تین لوگ الگ الگ ہیں؟ ایک ہی ہے. اب امی کو تو نکال دو, اس لیے میں امی پر کچھ کہہ چکا ہوں اور تم نشیاتی وسیلے پہ سنو گے کہ امی ہے کیا. تو یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, تو کہا یہ دو آدمی ہے. کہا کہ نہیں بھائی, نبی کے معنی پیغام لینے والا, رسول کے معنی پیغام دینے والا. جب لے رہا تھا تو نبی تھا, جب دے رہا تھا تو رسول تھا. نبی کے معنی پیغام لینے والا, رسول کے معنی پیغام دینے والا. جب لے رہا ہے تو نبی ہے, جب دے رہا ہے تو رسول ہے. بھائی کیا کمال کی منزل ہے, 124,000 نبی, 313 رسول, ان میں 5 صاحبان شریعت جن کا نام ہے اولو العزم, اور ان میں 1 خاتم النبی. میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو نوجوان اور بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کا حافظہ فریش ہو جائے. تو بھائی نبی کتنے؟ 124,000. اچھا بھائی تمہارے شہر کی آبادی 1 کروڑ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے 2.25 کروڑ ہو تمہارے شہر کی آبادی. کیا سب نبی ہیں؟ کہا کہ نہیں, کہاں کی بات کرتا ہے, نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن اگر ہوتی بھی تو بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبی بنایا ہے. بھائی کتنے کا 124,000؟ توجہ رکھنا, نبی کتنے؟ 124,000. تو ہر انسان تو نبی نہیں ہے. طے ہو گئی بات. اچھا بھائی تو اب 124,000 نبیوں کو رسول بنا دیا؟ کہا کہ نہیں, ان میں 313 رسول ہیں. ٹھیک. اچھا بھائی جب 313 رسول ہیں تو کیا سب کو صاحب شریعت بنا دیا؟ کہا نہیں بھی, ان میں 5 صاحب شریعت ہیں. تو 124,000 نبی, 313 رسول, 5 اولوالعزم صاحبان شریعت. اچھا تو کیا سب کو خاتم النبیین ایک ساتھ بنا دیا؟ کہا کہ نہیں بھائی, خاتم النبیین ایک ہے. کیا چناؤ ہے؟ سارے انسانوں میں سے چنے 124,000, ان میں سے چنے 313, 313 میں سے چنے 5, 5 میں سے چنا ایک خاتم النبیین. پر یہی تو ہوا. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے, اور نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے, اور رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صاحب اعظم جیسے, اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم جیسے. تو جب پیغمبر نبی جیسے نہ ہو سکے تو عرب کا داڑھی والا بدو نبی جیسا ہو جائے گا. وقت نہیں ہے میرے پاس, اور تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اولو العزم کون؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, میرا نبی. یہی تو ہے اولو العزم. اب میں بتاؤں کہ نوح میں اور ابراہیم میں فرق کیا ہے, اور ابراہیم میں اور موسیٰ میں فرق کیا ہے, موسیٰ اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے. بہت وقت صرف ہو جائے گا. فقط نوح کو دیکھو, میرے نبی کو دیکھو. نوح بھائی کیا کمال کی بات ہے. وسطائل فلک, جاؤ دونوں آیتوں کو ملا لینا. وسطائل فلک بے آیوننا, نو کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے. یعنی اب یہ نگاہوں کے سامنے بے آیوننا, بے آیوننا, میری نگاہوں کے سامنے بناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اچھا دیکھو یہ بچہ بیٹھا ہے, اگر اس کا جی چاہے کھیلنے کا اور اپنے باپ سے اجازت لے تو باپ کہے گا کہ جاؤ ہاں کھیلو, لیکن نگاہوں کے سامنے کھیلنا. یہ مثال سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ نگاہوں کے سامنے کھیلنا کیا مطلب؟ جب تک نگاہوں کے سامنے رہے گا عمل کنٹرول میں رہے گا. جب تک نگاہوں کے سامنے رہے گا عمل کنٹرول میں رہے گا. وسائل فال پیاروں نے لو کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. یعنی حکم الہی سے کشتی بنی. کیوں؟ اس لیے کہ کشتی بنانے کا عمل اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. یہ ہے نوح کے ایک عمل اللہ کی نگاہ کے سامنے. اور اب کہنے لگا پیغمبر کے لیے, وصبر لحکم ربک فانک بعیوننا. حبیب حبیب تم وحی الہی کا ہر لمحے انتظار کرو, تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. خداوندی کے سامنے میرا محمد, اس کی پوری زندگی نگاہ خداوندی کے سامنے. اب زندگی سمجھ میں آئی میرے نبی کی؟ پوری زندگی اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. تو پوری زندگی مقامی عصمت پر ہے بھائی. اب یہ جملہ تشریح طلب ہے, لیکن اس وقت تشریح نہیں کروں گا. پوری زندگی مقامی عصمت پر ہے. وہ نوح یہ میرا نبی, اور اب ابراہیم. میں نے کبھی عرض کیا تھا لیکن ابھی استدلال نہ دیکھ رہا. رب ارینی کیف تحیین موتا, سورہ بقرہ. کہانی نہیں ہے یہ, داستان نہیں ہے, یہ واقعہ ہے. قرآن کی آیت ہے, رب ارنی کیف تحیی الموتا, مالک مجھے دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. مشہور آیت ہے, رب ارنی کیف تحیی الموتا, مالک مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو
زندہ کرتا ہے. کالا, اچھا دیکھو بھائی, لفظوں میں بہت توجہ ہے, لفظوں میں لہجہ نہیں ہے, لفظ ہے. یہ جملہ میں نے بہت دقیق کہہ دیا اور سب بہت غور کر رہے ہیں کہ میں نے جملہ کیا کہا. بھائی دیکھو, لہجے سے معنی بدلتے ہیں. آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, ایک لہجہ ہے نا, اور آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, لہجہ بدل گیا ہے نہیں؟ تو کبھی ایک ہی جملہ بیان ہوتا ہے, کبھی وہی جملہ مزاح بن جاتا ہے, کبھی وہی جملہ طنز بن جاتا ہے. تو لہجہ نہیں ہے قرآن میں کہ پتہ چلے بیان ہے یا طنز ہے. اس لیے ضروری تھا کہ کتاب کے ساتھ لہجہ آئے جس کا نام اتنا تھا.
مشیت پر شکن آ گئی, کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے, تمہیں ایمان نہیں ہے. قال بلا, ابراہیم گھبرا گیا, کہا مالک ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, قلب اطمینان نہیں ہے. آرام سے سننے ہو نا آیت ہے قرآن میں, ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. اب سنو بھائی, قال, اللہ نے کہا دیکھو اب ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ تم میں اطمینان پیدا ہو جائے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, چار پرندے لوں, ان پرندوں کو اپنے آپ سے مانوس کرو, جب مانوس ہو جائیں تو انہیں کاٹو. بس سنا, صُرْهُنَّ إِلَيْكَ وَاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا, پرندے لو چار, انہیں مانوس کرو, جب مانوس ہو جائے تو کاٹو, کاٹنے کے بعد ان کے گوشت کو مخلوط کر لو. اور جب مل گیا نا چار پرندوں کا گوشت, تو سما جان اللہ کل جبل بن ہونا جزا, جاؤ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ملا ہوا گوشت رکھ کے آ جاؤ, نیچے اترو, اور نیچے اترنے کے بعد کودو ہننا, انہیں پکارو, پکارو یاتینے کا سیاح, وہ زندہ ہو گئے تمہارے پاس آ جائے گا. ایمان ہے اطمینان نہیں ہے, چار پرندے لو, انہیں مانوس کرو, جب مانوس ہونا ہے کاٹ دو, کاٹنے کے بعد گوشت ملا دو, گوشت ملانے کے بعد انہیں پہاڑیوں پر جا کر رکھ کے نیچے آؤ, انہیں پکارو. ابراہیم نے چار پرندے لیے, انہیں مانوس کیا, کاٹا, گوشت ملایا, اور سات پہاڑیاں تھیں ابراہیم کی بستی کے چاروں طرف, ان ساتوں پہاڑیوں کے اوپر جا کر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھا, اور گوشت رکھنے کے بعد نیچے اتر کے آئے, اور نیچے اترنے کے بعد آواز ہی ہلوم ہوئے رہی, جانوروں میرے پاس آ جاؤ. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو بتاؤں کہ وہ جانور تھے لیکن نبی کے پکارنے پر پہاڑ سے اتر آئے. آسانی سے طے ہو گیا, تو میں اگر اپنی زبان سے کہوں تو تمہیں حق ہے کہ مجھے چیلنج کر دو. دیکھو بہت عجیب و غریب استدلال تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں, اور وہ استدلال اگر تم تک پہنچ گیا تو میری خدا کی قسم اس تھکے ہوئے سینے کی محنت سوارت ہو جائے گی. ابھی آ رہا ہوں میں. تو ابراہیم کے پاس ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. میں اگر کہوں میری زبان جل جائے, کیا مزہ لے میری کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ کہوں. وہ خود فرما رہے ہیں نا کہ لیطمئن قلبی, تاکہ میرے قلب میں اطمینان پیدا ہو جائے. ایمان ہے اطمینان نہیں ہے. اور اب میرا محمد, یا ایتہ النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا، اطمینان رکھنے والے محمد، بہت توجہ رکھنا، محمد کا لفظ میں نے خود بنایا، اے اطمینان رکھنے والے نفس اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا، بھائی میں بھی امام بارگاہ میں آیا ہوں، گھر واپس جاؤں گا، ہے یا نہیں؟ تم بھی امام بارگاہ میں آئے ہو، گھر واپس جاؤ گے، اچھا اس سے امام بارگاہ میں واپس تو نہیں آئے ہو، آئے ہو نا، اور جاؤ گے تو وہ ہوگا واپس جانا، ٹھیک؟ اب جانا اور واپس جانا سمجھ میں آ گیا، آ جا واپس آ جا، دونوں کے معنی سمجھ میں آ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان رکھنے والے محمد واپس آ جا، آ جا نہیں واپس آ جا، واپس بولتے ہیں گھر کے لیے، اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد مکے یا مدینے کا نہیں تھا، عرش الٰہی کا تھا، میرے بھی کان پک گئے ہیں سنتے سنتے، تم بھی پریشان ہو گئے ہو سنتے سنتے، آج تک بحث ہے اس ماڈرن ایج میں 21ویں صدی میں بحث ہے محمد نوری تھے یا خاکی تھے، میں کب تک یہ بحث کرو گے کہ محمد نوری تھے یا خاکی تھے، مجھے کچھ نہیں معلوم نوری تھے یا خاکی تھے، اب تم خود طے کرو کہ وہ نوری تھے یا خاکی تھے، لیکن ایک بات جانتا ہوں میں کہ محمد مکے کا یا مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، محمد رہنے والا تھا عرش کا، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، سمجھ رہے؟ اچھا بھائی تو نام نہیں لیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دیکھو ابھی مجھے آگے جانا ہے النظم بیا کی طرف، ابھی کچھ بچ گئے ہیں نا ان کی طرف جانا ہے، لیکن یہ مسئلہ تو آسانی سے حل ہو جائے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سننا بھائی سننا، اے اطمینان رکھنے والے نفس، محمد نہیں، اے اطمینان رکھنے والے نفس واپس آ جا، میری بارگاہ کی طرف واپس آ جا، توجہات مبذول رہے، تو محمد اپنے زمانے کے نفس مطمئن، ان سے کہا کہ کام ختم کرو واپس آ جاؤ، بھائی یہی تو ہے، کام ختم کرو، بہت توجہ دے، واپس آ جاؤ، پیغمبر چلے گئے واپس، اب بتاؤ کہ کیا آیت منسوخ ہو گئی، پیغمبر گئے آیت تو آج بھی باقی ہے، اور کہہ رہی ہے واپس آ جاؤ، تو ہائے کوئی محمد جیسا پڑتے ہیں پہنچ رہا ہے. اچھا دیکھو اب تو ہم آئے ہیں مقام محمد پر اور ہماری تو کوشش یہی ہے کہ کلمہ گویوں تک مقام ختم نبوت پہنچ جائے، اس لیے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے ابھی دل تک نہیں پہنچا، تو ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ مقام ختم نبوت کلمہ گویوں کے دماغ میں پہنچ جائے، دل میں اتر جائے. اچھا بھائی تو اب تم نے دیکھ لیا، نوح علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے، نوح ایک عمل اللہ کی نگاہ میں، ابراہیم اطمینان نہیں ہے، محمد اطمینان ہے، محمد کا پورا دوران حیات اللہ کی نگاہ میں. اور اب موسیٰ کیا کمال کا مرحلہ فکر ہے. آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا, اولو العزم نبی ہے ہی کتنے لوگ, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد رسول اللہ. تو اب چار ہی تو ہیں موازنے کے لیے, جن میں سے دو میں تمہاری خدمت میں عرض کیے, اور اب دو رہ گئے, عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا, تو اب موسیٰ کو دیکھنا, اور اگر تم نے دیکھ لیا تو آسانی ہو جائے گی اس میسج کو پورا کرنے میں جو میسج آج دینا چاہ رہا ہوں. سورہ طہٰ تیسرا سورہ قرآن کا, الا فرعون انہ طغیٰ, موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں. فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے, سب جانتے ہیں اور ان آیات سے میرے سارے سننے والے واقف ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس, انه اس نے طغى, بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. یہ ایک ایک لفظ رک کے میں نے اس لیے عرض کیا کہ بچوں کے دماغ میں بھی آیات بیٹھ جائے. جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قالا, یہ قالا ذہن میں رکھنا, موسیٰ نے کہا. قالا کے معنی موسیٰ نے کہا, قل کے معنی کہو, قل هو اللہ احد, قل کے معنی کہو, قالا کے معنی کہا. قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, پروردگار میرے سینے کو کھول دے, میرے کام کو آسان بنا دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اور میری زبان کی گٹھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ دعا سن لی تم نے, اب دعا کا آخری ٹکڑا آ رہا ہے. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور مالک مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے جو اہل ہے. ہارون اخی, اس کا نام ہے ہارون اور رشتے میں میرا بھائی ہے. سن لیا دعا, سن لی. جا موسیٰ, بھائی اب تمہارے ذوق کلام کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, موسیٰ جا فرعون کے دربار میں نبوت کا اعلان کرو. حکم ہو گیا, چلے جائیں, بغیر وزیر لیے نہیں جائیں گے. وزیر چاہیے پھر جاؤں گا. وجل لی وزیر منہلی, وجل بنا دے لی میرے لیے وزیر, ایک وزیر میرا علی جو اہل بھی ہے میرے خاندان سے بھی ہے. نام ہارونا, رشتہ آخی وہ میرا بھائی ہے. سن لیا تم نے, اب مجھے اجازت دو کہ میں ہاتھ جوڑ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھوں کہ موسیٰ آپ کہہ رہے نام بتا رہے ہارون, کہہ رہے میرا بھائی ہے, کہتے میرے خاندان سے, اہلی اہل بھی ہے, اہل بھی ہے, خاندان سے بھی ہے, بھائی بھی ہے, نام ہے اس کا ہارون, تو خود اپنا وزیر بنا کیوں نہیں لیتے, خود اپنا وزیر بنا کیوں لیتے. تو موسیٰ یہی کہیں گے کہ میں ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں, بنا نہیں سکتا. تو جب اپنا وزیر نبی خود نہ بنا سکے تو یہ وہ آپ کو کس نے دے دیا؟ میسج, میسج تو پہنچ گیا نا؟ نہیں بھائی, میسج تو اب دے رہا ہے, اس لیے کہ مقام ختم نبوت اور مقام موسیٰ, میسج تو اب آنے والا ہے. پھر سننا, میں اس لیے سنا رہا ہوں ان آیات کو کہ تمہارے ذہن میں وہ دلیل راسخ ہو جائے جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں. اذا فرعون رہنے ہوتا قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي, وجل بنا دے لی میرے لیے, وزیر ایک وزیر میرا اہلی میرے خاندان سے, نام ہارون آخی وہ میرا بھائی ہے. ایک ایک لفظ نے الگ کر دیا تاکہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. اور اب پڑھو مقام محمد کی آیت, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل قل حبیب کہو. قالا اس نے کہا, بھائی بہت توجہ رکھنا, بھائی یہی تو وہ مقامات ہیں جہاں قرآن تمہیں متوجہ کرتا ہے. قالا موسیٰ نے دعا مانگی, قال حبیب تم دعا مانگو, رب ادخلی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن، مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے، مجھے سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے، وجعل لی من لدنک، اور اپنے پاس سے مجھے ایک سلطانہ طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا دے دے. بھائی بہت 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 توجہ کرنا، پڑھے لکھے ہو نا، ایک جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. نصرت یعنی مدد، نصیر یعنی مددگار، وجعل من لدنک سلطانہ نصیرہ. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ مددگار دے دے. یا اللہ مدد نہیں ہے، اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. ٹھیک ہے نا، مدد دے دے اپنے پاس سے نہیں. تو ہمیشہ یا اللہ مدد نہیں ہے، کہیں مددگار بھی چاہیے. ٹھیک ہے، بنیادی مدد تو اللہ ہی کی ہے، یا کا نابود ہوا یا کا نستعین، لیکن یہاں رسول نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. یہاں تک تو آ گئے نا. قل، حبیب دعا مانگو. اعلیٰ، موسیٰ نے دعا مانگی، موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی. قول، ہم کہتے ہیں مانگو. کتنا فرق ہو گیا محمد پر موسیٰ میں. ہم کہتے ہیں دعا مانگو، تو اب میں ہاتھ جوڑوں مالک کی بارگاہ میں کہ مالک تو یہ تو معلوم ہے نا کیسے مددگار چاہیے، تو دے دے، یہ دعا منگوانے کی ضرورت کیا ہے. کہا یہی بتلانا تھا کہ اتنا امانت دار رسول ہے کہ یہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا، تو کیا دین کو تمہاری مرضی میں جوڑ دے گا؟ اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے، بھائی یہی تو دعا ہے. بہت توجہ رکھنا، یہی دعا ہے. اپنے پاس سے ایک سپاہی دے دے، میں نے ذرا اور آسان کر دیا مددگار سے اس لفظ کو، ایک سپاہی دے دے. تو اب جو بھی آئے گا وہ اللہ کا سپاہی ہوگا محمد کی مدد کے لیے. جو بھی آئے، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے، تم بہتر جانتے ہو گا کون آیا، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں. چلو پھر موسیٰ کی دعا کی طرف. واجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے وزیر دے دے میرے خاندان سے. ٹھیک، اب چلو محمد کی دعا کی طرف. موسیٰ نے کیا مانگا؟ میرے خاندان سے مجھے وزیر دے دے، مجھے خاندان، میرے خاندان سے مجھے ایک وزیر دے دے. رسول نے کیا مانگا؟ واجعل لی من لدنک، اپنے پاس سے دے دے. جاؤ جتنے ترجمے والے قرآن ملے ان سب میں دیکھنا مل رہا تم کا کہ معنی کیا ہے. مالک اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے. تو موسیٰ کا وزیر اٹھے موسیٰ کے خاندان سے، محمد کا وزیر آیا اللہ کے پاس سے. آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ولادت کعبہ کا مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا بھائی، تو علی ہے سپاہی، اللہ کا بھیجا ہوا، مدد کرے گا محمد کی. سپاہی اللہ کا ہے، مدد کرے گا محمد کی. میں نے کبھی کہا تھا اور آج جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ عرض کروں اور تقریر یہاں پہ تمام ہو جائے. اب میں اپنے سینے میں قوت نہیں محسوس نہیں کر رہا ہوں. پھر سنو, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے ایک صحابی ہیں اور بڑا بہادر صحابی. احد کے میدان میں جب, ہاں ایسا تو ہے, کبھی کبھی تو لفظ تلاش کرنے پڑتے ہیں, جب لوگ جنگ کی صورتحال کا سروے کرنے کے لیے بلند مقامات پہ تشریف فرماتے ہیں, تو ایسے میں کچھ لوگ تھے جو رسول کے پاس لڑ رہے تھے. ان میں ایک صحابی ہے ابو دجانہ, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی اور نام بھی لکھا گیا ہے لیکن بیشتر روایات میں انہی کا نام ہے. لڑ رہے تھے, رسول کی حفاظت کر رہے تھے. ایک مرتبہ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے کہا, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اچھا بھائی مجھے بتلاؤ کہ اگر تلوار واقعا ٹوٹ جائے جنگ میں اور اس گھمسان کی جنگ میں تو رسول کیا کریں گے؟ لیکن صحابی وہ جو رسول کی پوری معرفت رکھتا ہو, جانتا ہے کہ میری مشکل کو حل کرے گا. کہا یا ٹوٹی ہوئی تلوار دکھائی. کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی میری تلوار. رسول ناکے پہ تشریف فرمائے. ایک مرتبہ رسول نے جھکے نیچے دیکھا, کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی. جھکے ٹہنی اٹھائی, کہا تلوار لو. کھجور کی خوش ٹہنی صحابی کے ہاتھ میں آئی, تلوار بن گئی اور وہ پھر کافروں کے لشکر میں ڈوب گیا. واقعے کو روک رہا ہوں, گفتگو تمام ہونے والی ہے. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ علی سامنے آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ, اسی جنگ کا واقعہ ہے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ جھکیے, ایک دوسری ٹہنی اٹھائیے ان کے ہاتھ میں دے دیجیے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول دیکھ رہے ہیں علی کو گھور کے, جواب کچھ نہیں دیتے. اٹھائیے ٹہنی دے دیجیے. نہیں, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, دوسری بتاتا ہوں. رسول خاموش. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. جب تیسری مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ وہ چیختا ہوا آیا, لا فتح الا علی. فرشتہ چیختا ہوا آیا, لا فتح الا علی. لا سیف الا ذوالفقار. اللہ نے بھیجی یہ تلوار اور اپنے بھائی کو دے دیجیے. میں آج تک سوچ رہا ہوں, تم بھی میرے ساتھ سوچو کہ ابو دجانہ کا مرتبہ اتنا بڑا کہ کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دی, کہا لو تلوار. اور علی بار بار کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی, میری تلوار ٹوٹ گئی. یا رسول اللہ مجھے تلوار دیجیے, میری تلوار ٹوٹ گئی. نہیں دیتے تو بتلانا یہ تھا کہ اگر سپاہی ادھر جایا ہے تو اجرا بھی وہی جائے گا. تمام ہو گئی. قل رب ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
سلطان کے معنی طاقتور، نصیر کے معنی مدد کرنے والا. جب بھی دین کو مدد کی ضرورت ہوئی کہیں اور سے کوئی نہیں اٹھا. اگر اٹھا ہے تو علی کے خاندان سے اٹھا ہے. اسلام نے جب پکارا تھا تو حسین کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا.
دیکھو میں نے ایک جملہ کہا تمہاری سدائیں بلند ہو گئی. بہت بہت مختصر گفتگو. آج مسائل پہ طول نہیں ہوگا. کربلا تک بات آ گئی نا، اور میں تم سے مدینے سے روانگی کی کیفیت بیان کر رہا تھا. زیارت ناحیہ جو منصور ہے امام زمانہ کی طرف، اس میں جملہ السلام علی طارحین انی لوطان، سلام ہو ان لوگوں پر جنہیں زبردستی ان کا وطن چھوڑوایا گیا. ان لوگوں پر سلام ہو جنہیں زبردستی وطن سے نکال دیا گیا، چلے مکے پہنچے. مکے میں کچھ مہینے قیام کیا. 8 ذی الحج کو، دو جملے بس، یہ اتنی سدائیں کافی. 8 ذی الحج کو حسین ابن علی کا جب سامان سفر تیار ہوا مکے سے کربلا جانے کے لیے، تو آگے آگے حسین کی سواری تھی، اس کے پیچھے شہزادی زینب کا ناقہ تھا، اور اس کے بعد پورا قافلہ تھا. عبداللہ ابن عباس آئے، ہاتھ جوڑے، کہا فرزند رسول میں آپ کو تو منع نہیں کر سکتا، آپ جائیں لیکن بیویوں کو تو چھوڑ جائیں. جانتے ہو بیویوں کو تو چھوڑ جائیں، کہاں سفر میں بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں. دو جواب فضائے مکہ میں بلند ہوئے. حسین نے کہا شاء اللہ ایراہن سبایا، کیسے چھوڑ دو، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ قیدی بن جائے. یہ جملہ تو حسین نے کہا. اور جب کہا کہ ان بیویوں کو چھوڑ جائیے تو زینب کے ناگے سے آواز آئی کہ ابن عباس کیا تم بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو؟ اجرکم اللہ. قافلہ چلا، دو محرم کا دن تھا جب قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا. سنتے ہی رہتے ہو لیکن یہ جملہ سنو، جب حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا تو حسین نے 5 یا 7 گھوڑے بدلے. گھوڑے نہ چلے، جب نہ چلے تو کہا بھائی بتلاؤ اس بستی کا نام کیا ہے. کسی نے کہا اکر ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا نینوا ہے. اور حسین بار بار پوچھتے جاتے ہیں کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے. کوئی بوڑھا بولا یقال الحا کربلا، اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا کہ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور کہنے لگے بندہ ہے ہاتھ ہی تو کربل میں بلا، خدا کی قسم یہ کرب اطلاع کی منزل ہے. ہاں ہونا مہتو رہا لینا، یا ہماری سواریاں ٹھہریں گی یا ہمارے خیمے لگیں گے. ہاں ہونا تجبا سال ہونا، یا ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. وہ ہاں ہونا تجبا ہری ہونا، اور یا ہمارے اہل حرم اسیر کر دیے جائیں گے. یہ کہہ کے کہا بس خیمے لگا. اجرکم اللہ. یہ فرما کے حسین نے کہا عباس اس زمین پہ خیمے لگا دو. خیمے لگنے شروع ہوئے، سب سے پہلے شہزادی زینب اپنے ناکے سے اتری اور اترنے کے بعد ایک خیمے میں گئی. جیسے ہی بیٹھی ہے زمین پر ایک زرد غبار اڑا. مقتل مقتل سکینہ گود میں تھی، بیٹھے ایک زرد غبار اڑا اور سکینہ کے بالوں پہ آ گیا. کہنے لگی فضا ذرا جلدی سے بھیا کو تو بلا کے لا. حسین آئے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس زمین سے جتنی جلدی ہو فراغت نصیب کر لو، اس لیے کہ اس مٹی سے تمہارے خون کی بو آتی ہے. دو جملے سنو، بس دو جملے، تقریر تمام ہو جائے.
تقریر اس مرحلے پہ رک جائے. کہا بہن اب تو قیامت تک یہی رہنا ہے. یہ کہہ کے ابا سے کہا پورے خیمے لگا دو. خیمے لگے, جملہ سنو گے, حسین اپنے خیمے میں گئے آرام کے لیے. اتنے میں فوج یزید کا سردار آ گیا اور کہنے لگا یہاں سے خیمے اٹھا ہٹاؤ, خیمے ہم لگائیں گے, اپنے خیمے ہم لگائیں گے, یہاں سے خیمے دور لے جاؤ. اکبر بڑھے بات کرنے کے لیے. مقتل لکھتا ہے کہ ان سے بات کرنے کے لیے اکبر بڑھے. ایک مرتبہ عباس نے اکبر کے کندھے پہ آزاد دیا, کہا بھتیجے ہٹ جاؤ. یہ کہہ کر تلوار نکالی, ایک لکیر ہے جی. کہا آپ جس کی ہمت ہو اس لکیر کو بھوک ہے. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, حسین نے, بس آخری جملہ سنو, آخری جملہ, حسین نے 60,000 درہم میں 4 مربع میل کی زمین خریدی. جب لکھا پڑھی مکمل ہو گئی, جب تحریر مکمل ہو گئی, تو بنی اسد کے لوگوں سے کہا میری وصیت تو سنتے جاؤ. پہلی وصیت یہ کہ جب مجھے قتل کر کے چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو آ کے دفن کر دینا. دوسری وصیت یہ کہ اگر کوئی چاہنے والا ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے بتلا دینا. تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا کوئی ظاہر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا. انہوں نے وصیت قبول کی. جب جا رہے تھے تو کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ, بھیج دو اپنی عورتوں کو. عورتیں آئیں, کہنے لگے بیویوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد مجھے ہمیں دفن نہ کرے تو تم آنا, پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمیں دفن کر دینا. جب عورتیں جا رہی تھی تو کہا بچوں کو بھیج دو. بچے آئے, کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ یہ نہ کرے تو کھیلنے کے بہانے جانا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں میں ڈالو.